ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى وقال رسول الله تعالى عليه وسلم اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا الحديث صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم
کہیں سامنے بیٹھو سامنے ان کے بیٹھو ایک عالم نے جو کہ محدث بھی ہیں انہوں نے میرے شیخ اور مرشد قطب العالم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا کہ دنیا میں بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں جن کی قیمت مٹی سے زیادہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کا نائب اور خلیفہ مٹی کو کیوں بنایا؟ شور آ رہا ہے، خیر ہے تھوڑا برداشت کر لیں گے، لیکن آواز پانی کا نائب اور خلیفہ مٹی کو کیوں بنایا؟ یعنی تیمم کے لیے، تیمم کی آیت بھی ایسے نازل ہوئی کہ ایک سفر میں ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح 6 برس جبکہ ان کی عمر تھی فرمایا اور 9 برس کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ عجیب بات ہے کہ نکاح مکہ شریف میں ہوا اور رخصتی مدینہ المنورہ میں۔ اور ان سے نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد فرمایا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرمایا کرتے تھے. پوری امت میں پہلی شخصیت ہیں مرد و عورت دونوں میں جو ایمان لے کر آئی ہے, یعنی پہلی شخصیت ہے جو ایمان لے کر آئی. پھر ایمان کیا لے کر آئی؟ اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنے آبرو سے, اپنے سرتاج سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جی جان سے خدمت کی. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد مبارکہ ہے وہ سب ان کے وطن سے عطا فرمائے, سوائے ایک بیٹے کے جو کہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہا کے مبارک وطن سے جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. بقیہ سب اولاد انہی کے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات مبارکہ میں دوسری شادی نہیں کی تھی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 برس کی عمر تھی جب آپ نے شادی فرمائی, اور 24 سال کی رفاقت کے بعد جبکہ آپ کی عمر مبارک 49 تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا. اس عرصے میں آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی. تعدد ازواج شرعی مسئلہ ہے, یعنی ایک سے زیادہ شادی کرنا یہ شرعی مسئلہ ہے. اس میں پوری کائنات کے کسی شخص کو, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, بولنے کا حق نہیں ہے کہ شریعت نے یہ کیوں مقرر فرمایا. پوری کائنات میں کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن ہر چیز کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں. تعدد ازواج کا چونکہ شرعی مسئلہ ہے اس لیے کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. ہاں, طریقہ کار سے اختلاف سب نے کیا, بہت سارے لوگوں نے کیا جس میں یہ بھی شامل ہے. مجوزین حضرات, اور وہ مجوزین سے زیادہ مصر ہوتے ہیں, مصرین ہیں وہ, یعنی اصرار کرنے والے اور اصرار کرنے والے حضرات, وہ سنت قرار دیتے ہیں اور واقعی سنت بھی ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ سنت نکاح, سنت شادی چھپ کے کیوں کی جا رہی ہے؟ اور یہ واقعی ظلم کی بات ہے کہ کوئی بات نہیں, آواز کھولو, ڈرتے نہیں ہیں یار. اور یہ واقعی ظلم کی بات ہے کہ بعض حضرات جو کہ دوسری شادی ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن معاشرے کے لوگ, ہمارا معاشرہ اس کو بہت برا سمجھتا ہے, یہ بھی درست نہیں ہے کہ جن کی دوسری شادی ضرورت ہے وہ کر بھی سکتے ہیں, نبھا بھی سکتے ہیں. تو ان پر سب و شتم، لان تان، برا بھلا کہنا، یہ خود یہ حضرات اصلاح کے مستحق ہیں. ادھر وہ لوگ دوسری طرف جو اس کو سنت قرار دیتے ہیں، تو یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اپنی حیات میں دوسری شادی نہیں کی. پھر اس پر زور یہ ہوتا ہے کہ دوسری شادی بھی کرے تو کم عمر کنواری لاتے ہیں، اور اس پر بھی وہی دلیل کہ حدیث شریف میں آپ نے اس کو پسند فرمایا، یہ بھی بالکل درست ہے. لیکن آپ نے خود تو پہلی شادی بیوہ سے کی، تو جس نے پہلی شادی کنواری سے کر لی اب اس کو دوسری بیوہ سے کرنی چاہیے یا طلاق یافتہ سے، مطلقہ سے؟ کیونکہ ایک تھی کنواری وہ ہو گئی، اب دوسری کرے بیوہ سے. اگر کوئی بیوہ سے کرے گا تو کتنی اس کی عزت ہوگی کہ دیکھو ماشاءاللہ، پھر وہ سارے معاشرے کی پرواہ نہ کرے، اس کا ساتھ میں بھی دوں گا. تو صرف طریقہ کار سے، طریقہ کار سے تھوڑا سا اس کو درست کرے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی زوجہ محترمہ، ہماری ماں ہے، ہماری ماں ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعلق وہ اپنی جگہ، لیکن ہمیں اس میں ادب اور اکرام ضروری ہے کیونکہ وہ ہماری ماں ہے. ہماری ماں کی حیات میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، یہ بھی تو ایک دلیل ہے. ایک صاحب ابھی میں سفر پہ گیا تھا سوات میں، تو وہ بھی تھے، کہنے لگے کہ ایک فلاں مولوی صاحب نے چوتھی شادی کی ہے. میں نے کہا تم نے تعدد ازواج کو یاد رکھا ہے، چوتھی شادی یہ بھی تو سوچو، ایک ایک کر کے سب کو لڑکاتے بھی تو گئے. میں نے کہا یہ بھی کرو بھائی، گلا دباؤ. ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہوا، تو ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا جو کہ ان کے دوست تھے کہ کیا بات ہے تمہارے دوست کی بیوی کا انتقال اور تم تعزیت کے اور جنازے میں نہیں جا رہے. اس نے کہا بات یہ کہ اس کی تیسری بیوی کا جنازہ ہو رہا ہے اور مجھے شرم آ رہی ہے. اس میں شرمانے کی کیا بات ہے بھائی، وہ تو کہا بات یہ وہ تین دفعہ مجھے جنازے پہ بلا چکا ہے اور میں ایک دفعہ بھی نہیں بلا سکا، اس لیے مجھ کو شرم آ رہی ہے کہ وہ تین دفعہ جنازے پہ بلا چکا ہے اور میں ایک دفعہ بھی نہیں بلا سکا، اس لیے مجھ کو شرم آ رہی ہے. تو بہرحال تعدد ازواج شرعی مسئلہ ہے، لیکن طریقے سے اس کام کو کیا جائے اچھا لگتا ہے. تو ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سے کسی کو لے کر جاتے تھے سفر میں. ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، سواری پر تشریف فرما ہوئی تو معلوم ہوا کہ ہار نہیں ہے، ڈھونڈنے میں اتنی تاخیر ہوئی، جگہ ایسی تھی پانی نہیں تھا، پانی جو تھا وہ ختم ہو گیا تاخیر کی جیسے نماز کا وقت، اب پانی نہیں اب کیا کریں. اللہ تعالی نے آیت نازل کی اور تیمم کا مسئلہ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم للغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمم کا حکم نازل ہوا. اللہ کی شان دیکھیے کہ تیمم کیا, نماز وماز پڑھی. اب نا امید ہو گئے کہ ہار نہیں ملے گا, سواری اونٹنی کھڑی ہوئی اس کے نیچے سے ہار نکلا, تو دونوں رحمتیں ہو گئی. امت کو ایک بہت ہی پیارا رحمت کا حکم مل گیا جس سے تیمم کا مسئلہ اور آپ کا ہار بھی مل گیا. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا, آپ اور آپ کی اولاد رحمت ہے, رحمت آپ اور آپ کی اولاد دونوں رحمت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا, ہر جمعے میں مولوی صاحب یہ پڑھتے ہیں, ارحم امتی بی امتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا میری امت پر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. تیمم کا مسئلہ ملا اور وہ آیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس ہار اور آپ کی برکت سے امت کو تیمم کا ایک بہت اہم مسئلہ ملا. تیمم کے لیے ایک تو پانی کا نہ ملنا ہے, ساتھ میں مرض کو بھی فرمایا, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى, اگر تم میں سے کوئی مریض ہے, تم مریض ہو یا سفر میں ہو اور پانی نہیں مل رہا تو تیمم کرو. میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, تیمم دو مرض میں تیمم دو وجہ سے کیا جاتا ہے, کہ مریض ہے, اور یہ مسئلہ بھی آج صبح یوں یاد آیا کہ انگلی میں چوٹ لگی تو دیکھو کیسا, کہ خیر تیمم تو نہیں کرنا مجھے الحمدللہ, لیکن بہرحال ایک اللہ نے مسئلہ یاد کرا دیا, ہم نے کہا چلو اس مسئلے کا تکرار ہو جائے, کہ مرض میں تیمم دو صورتوں میں کیا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر پانی کا استعمال کیا, ٹھنڈا پانی نہیں گرم پانی بھی, یہ بھی مسئلہ یاد رکھے گا, کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ گرم پانی بھی نقصان دیتا ہے. اب مریض ہے, اگر پانی استعمال کرتا ہے تو اگر پانی استعمال نہ کرے, پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے مرض بڑھ جائے گا. مثلا 102 بخار ہے, 103 ہو جائے گا, یا 102.5 بھی ہو جائے گا, 102.5 اس صورت میں بھی تیمم کی اجازت ہے. اس کو کہتے ہیں اشتداد مرض, یعنی مرض کی شدت میں اضافہ ہو جانا. دوسری صورت یہ ہے کہ مرض بڑھے گا تو نہیں, لیکن مریض اگر 3 دن میں اچھا ہوتا, پانی کے استعمال کی وجہ سے وہ 3 دن کے بجائے 5 دن میں اچھا ہوگا, یعنی مدت مرض بڑھ جائے گی, اس کی وجہ سے بھی تیمم کی اجازت ہے. اور اس کو کہتے ہیں امتداد مرض. پہلا کیا ہے, اشتداد مرض, یعنی مرض کی شدت میں اضافہ ہو جائے, اور دوسرا ہے امتداد مرض, یعنی مرض کی مدت میں اضافہ ہونا. اور یاد رکھیے گا, ان دونوں کی وجہ سے تیمم بالکل درست ہے. اللہ تعالیٰ نے تیمم کے لیے مٹی کو رکھا, چونکہ تیمم شریعت کا ایک مستقل مسئلہ ہے, تیمم کا طریقہ بھی نقل کیا, یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی تیمم سے نماز پڑھ رہا ہے چاہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، عین حالت نماز اگر پانی میسر آ گیا یا مرض جاتا رہا جو علت اور وجہ تھی، تو اس کے لیے یہ علت کا ختم ہو جانا، یعنی مرض جاتا رہا یا پانی میسر آ گیا، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. صحیح ہے نا؟ یہ بھی ایک مسئلہ. اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ ایک صاحب میرے شیخ فرماتے ہیں، ایک صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے مٹی لی، ہاتھوں پہ ملا، پھر منہ میں ڈالی، پھر ناک میں ڈالی، پھر چہرے پہ دھو رہے تھے تو پکڑ لیا. ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ حضرت پانی نہیں ہے، تیمم کر رہا ہوں. فرمایا یہ کسے؟ کہا حضرت یہی تو ہے، جیسے اب کہے بھائی پانی نہیں ہے تو مٹی سے کرو، تو جس طرح پانی سے کرتے ہیں اسی طرح مٹی سے کریں گے. ایسا نہیں ہے، شریعت کا کتنا رحمت ہے شریعت. لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن سے مٹی، جس میں سنگ مرمر بھی شامل ہے لیکن ٹائل نہیں، سنگ مرمر پتھر، کوئی بھی پتھر، پتھر سنگ مرمر مٹی خود، اس پہ اپنے دونوں ہاتھ مارے. ایک شرط یہ ہے کہ نیت شرط ہے، اس میں ضروری ہے نیت، یعنی یہ نیت ارادہ کرے کہ میں یہ وضو کر رہا ہوں، تیمم کر رہا ہوں، چاہے غسل کے لیے ہو، چاہے نماز کے لیے، نماز کے یا تلاوت قرآن کے مباح کرنے کے لیے. یعنی یہ نیت کی رہی کہ میں جمعے کے لیے تیمم کر لوں، تو وہ سب اس کا جمعے کا تیمم ہوگا. اس میں نیت کا بڑا دخل ہے، اہم ہے تیمم میں. اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو مارا اور جھاڑ لیا، پھر چہرے پر پھیرنا، کیونکہ فمسحو مسح ہے، مسا یعنی پھیر لینا، تو چہرے پر پھر اسی طرح دونوں ہاتھوں پر پھیرنا. اس کو سیکھ لیں، سیکھنے کی چیز ہے، بس تیمم ہو گیا. نہ سر پر مسا، نہ پاؤں دھونے کی ضرورت، نہ ناک میں مٹی ڈالنا، نہ منہ میں مٹی ڈالنا. اس طرح سے اس کا مس ہو گیا. اور اللہ تعالی نے مٹی کا انتخاب کیا، جس کا سوال میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ پانی کا خلیفہ اور نائب مٹی کو کیوں بنایا. تیمم کا جو مسئلہ ہے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دو وجہ سے. ایک تو وجہ قربت ہے، کہ پانی کے سب سے زیادہ قریب جو چیز ہے، دیکھو جب مجلس میں بیٹھو نا، توجہ سے بیٹھو، ادھر ادھر نہ دیکھو. اگر ادھر ادھر دیکھنا ہے تو سامنے نہیں بیٹھے، یہ بہت، یہ دل کی غفلت کی علامت ہے. دل متوجہ رکھے، جب اتنی محنت کر کے اتنی دور سے آتا ہے تو ذرا اپنے وقت کو بالکل کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو، اپنی آنکھوں سے اور اپنے جسم سے مشغول رہے، متوجہ رہے، مقرر پر سے نیک گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے بہت کچھ عطا فرمائیں گے. اس لیے ادھر ادھر دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے. تو پانی کا خلیفہ اور نائب، یہ مٹی کو بنایا دو وجہ سے. یہ میرے شیخ کی تقریر ہے. فرمایا ایک تو قربت کی وجہ سے، کیونکہ پانی کے سب سے زیادہ جو قریب چیز ہے وہ مٹی ہے، اور دوسری وجہ اس کی توازو کی وجہ ہے، کہ پانی کے اندر عاجزی ہوتی ہے اور توازو ہے، مٹی کے اندر عاجزی اور توازو ہوتی ہے. لہذا آپ مٹی کو دیکھیں، اس پر استنجا بھی کریں، اس پر چلیں، کچھ نہیں بولتی. ہوا اسے اڑا کے لے جاتی ہے، کچھ نہیں کہتی. یہ صفت اس کے اندر عاجزی کی ہے. شیطان کو یہی تو تھا، کہتا ہے کہ قطنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا جس کا کرہ اوپر کو جاتا ہے، اوپر اٹھنے کی ہے خاصیت ہے. وَخَلَقْتَهُ مِن تِين، اس کو مٹی سے پیدا کیا جو جس کے اندر توازن اور مٹی بھی ہوتی ہے، مٹی مٹی بھی ہوتی ہے، ہوا ہے اسے اڑا کے لے جائے خود کچھ نہیں کہتی، کوئی اس کو پاؤں سے رون دے اس سے پاؤں پہ رکھ کے چلے کچھ کہے، مٹی کچھ نہیں کہتی، نتیجہ وہ آخر میں نکالتی ہے. اور وہ آخر میں کیا کہ آخر مٹی کے ہیں، مٹی میں جانا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے پیدا ہوئے اسی میں جانا ہے. اس کے بعد اگر اس بندے نے زمین پر رہ کر دنیا میں اس مٹی پر اگر عاجزی سے چلا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہوگا، تو وہ قبر اس کی حد نگاہ تک وسیع ہو جائے گی. اب کہتے ہیں کہ صاحب یہ قبر کیسے حد نگاہ تک وسیع ہو سکتی؟ اب آپ دیکھیے اس زمانے میں مثالیں موجود ہیں، یو ایس بی ہوتی ہے نا، یو ایس بی یا ہارڈ ڈرائیو، یس ایس ڈی کارڈ، اب تو سب سمجھنے لگے ہیں سارے. یہ کیا بار بار چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے؟ ایس ڈی کارڈ یا یو ایس بی ڈرائیو، آپ دیکھیں یو ایس بی 1 GB کی ہو، 2 GB کی ہو، 4 GB کی ہو، 8 GB کی ہو، سب کا سائز ایک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہے نا؟ سب کا سائز باہر سے آپ دیکھیں ایک ہی ہے، باہر سے سب کا ظاہر ایک جیسا ہے. ایس ڈی کارڈ 4 GB ہو، 8 GB ہو، 2 GB ہو، سب کا سائز ایک ہوتا ہے، لیکن اندر وسعت ہے. اس پر ایمان لا رہے ہیں؟ سائنسدانوں پر ایمان لا رہے ہیں؟ تو کیا تعجب کی بات ہے، کیوں مولوی صاحب کیا تعجب کی بات ہے کہ قبر سب کی ایک ہے، لیکن اللہ اس نے اس میں 8 GB، 64 GB، 128 GB کی وسعت کر دی. کیوں بھائی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آج پہلی دفعہ علم عطا فرمایا، الحمدللہ. بھائی سب اسی میں ڈیٹا ہے نا، وہ صاحب قبر، صاحب قبر اپنے اعمال کے ساتھ اسی یو ایس بی ڈرائیو کے اندر تو ہے، وہ قبر اس کی یو ایس بی ڈرائیو ہے، ایس ڈی کارڈ ہے وہ قبر اس کا، اندر وسعت ہے. لہذا آج کل جو آ رہی ہے جی بی میں، کیا ہے، ٹی بی میں آ رہی ہے، ٹیرا بائٹس میں، ہارڈ ڈرائیو، تو جو گیگا بائٹس اور جی بی میں جو ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے، جو اس کا سائز ہوتا ہے، ٹیرا بائٹ والے کا سائز بھی وہی ہوتا ہے، ہے نا؟ کوئی فرق ہوتا ہے؟ کیوں بھائی کمپیوٹر والے لوگوں سب ایک فرق، کوئی فرق، سائز وہی ہوتا ہے، لیکن اندر کتنی وسعت ہے. ارے سائنسدان، تو نے کس عقل سے وہ بنایا، کس چیز نے تجھے یہ چیز کمال دیا؟ تو سائنسدانوں پر ایمان لا رہے کہ جو یو ایس بی کارڈ، ایس ڈی کارڈ اور ہارڈ ڈرائیو بنا رہے ہیں، جو جی بی نہیں ٹی بی میں بنا رہے ہیں، سب کو ٹی بی کا مرض لگا رہے ہیں، ٹیرا بائٹ کے اندر وہ بنا رہے ہیں، سائز سب کا وہی ہے، اندر وسعت ہے. تو اللہ تعالی جن کی قدرت، جن کا کمال لا محدود ہے، تو قبر دیکھنے میں وہ چھوٹی سی لگ رہی ہے، لیکن 128 ٹیرا بائٹ ہے، اور کتنے ٹیرا بائٹ کا اندر موجود ہے. یہ ہر ایک کے اعمال کے اعتبار، صاحب قبر کو، صاحب قبر اس کے اعمال کے حساب سے اندر وسعت ہے. اس ڈاکٹر صاحب یہ مضمون سنا آپ نے، کہتے ہیں نا جی قبر، ایک جب کوئی نیک آدمی آتا ہے تو اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع کر دی جاتی ہے، یہ حدیث شریف ہے نا، سنتے رہتے ہو علماء سے. بھئی قبر دیکھنے میں ایک ہے، ایک برابر میں قبر، وہی 2 فٹ کی قبر ملتی ہے، تو کیسے وسیع ہے؟ تو اس کی مثال اللہ نے آج پہلی دفعہ اور ابھی اسی وقت عطا فرمائی الحمدللہ میرے بزرگوں کے صدقے میں اور آپ حضرات کی بھی توجہ کے صدقے میں. پہلے توجہ نہیں تھی تو مضمون نہیں آیا, پھر توجہ پیدا کی تو مضمون آ گیا. کہ وہ یو ایس بی کارڈ اور ایس ڈی کارڈ اور ہارڈ ڈرائیو سائز ایک ہی ہوتا ہے, لیکن کوئی یو ایس بی 2 GB کی ہوتی ہے, کوئی 4 کی, کوئی 8 کی, کوئی 16 کی, کوئی 32 کی اور 64 کی. ایس ڈی کارڈ بھی سب کا ایک ہی سائز کا ہوتا ہے, میموری کارڈ جس کو لوگ بولتے ہیں عام طور پہ, وہ ایس ڈی کارڈ ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو میموری کارڈ بولتے ہیں. تو میموری کارڈ سب کا ایک ہوتا ہے, سائز وہی, لیکن اندر وسعت سب کے الگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کوئی 2 GB ہے, کوئی 4 GB ہے, کوئی 8 GB, 16, 32, 64, 128, 256, ہر ایک کی الگ ہے کہ نہیں. اب سائز وہی, اندر کیسے وسعت آ گئی. تو جس اللہ تعالیٰ نے سائنسدانوں کو یہ عقل دی اور سائنسدان کو یہ چیز دی, اس پر ہم ایمان لا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت جن کی قدرت, سبحان اللہ, کیا تعجب کی بات ہے کہ قبر وہی ہے, سائز سب کا وہی ہے, اندر وسعت ہے. اب کیا وسعت ہے؟ ہر ایک اعمال کے اعتبار سے. اور اسی طرح سے وہ زمین, جب اپنے اوپر چلنے والے کو اس کو زمین میں ڈالا جاتا ہے, یا تو اس کے نیک اعمال کا صدقہ ہوتا ہے کہ وہ زمین وسعت وسیع ہو جاتی ہے, یا گناہ کی نحوست ہے کہ وہ تنگ ہوتے ہوتے پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. اس چیز سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اب وہ زمین بتا رہی کہ کیا ہے. لہذا زمین کے اندر عاجزی ہوتی ہے, مٹی میں عاجزی ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیے, یہ علم اللہ تعالیٰ نے آج صبح پہلی دفعہ عطا فرمایا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ کی برکت سے عطا فرمایا, میرے ہر دو شیخ, کہ سارے عالم کا خزانہ مٹی میں ہوتا ہے. خزانے کیا ہیں؟ پیٹرول, یہ بھی خزانہ ہے نا, سونا, چاندی, تانبا, اور اسی طریقے سے زمرد, لال یعنی موتی جواہرات, سب کے سب خزانے ہیں. یہ سارے کے سارے خزانے مٹی میں ہیں, چاہے سمندر میں ہو, پانی میں نہیں ہوتے وہ, سمندر کی تہ زمین میں ہوتے ہیں وہ بھی. لہذا وہاں پہ بھی موتی نکلتے ہیں اور اسی طریقے سے پیٹرول نکلتا ہے اور وائٹ گولڈ, پلیٹینم, وہ سب نکلتا ہے. یا پہاڑ میں ہے, سب زمین کے, اس سے سب مٹی کے اندر ہے. لہذا اللہ تعالی نے جتنے خزانے رکھے وہ سب مٹی میں رکھے. اور پہلے زمانے میں بھی, تو خاص طور پہ جب کسی کو اپنی دولت دفن کرنی ہوتی تھی نا, تو وہ اپنی دولت کو کہاں دفن کرتا تھا, کہاں چھپاتا تھا؟ زمین میں. اور آج بھی کسی کو اپنا اسلحہ چھپانا ہوتا ہے, یہ راز کی بات ہے, میں نہیں آؤٹ کروں گا, وہ بھی زمین میں دفن کرتا ہے, ہے نا بھائی؟ تو زمین کے اندر گویا ایک صلاحیت اللہ نے رکھی, ایک تو اس کو خزانے دیے, پھر خزانوں کو محفوظ کرنے کی صلاحیت مٹی میں رکھی. اب یہ شعر سنیے, جو نہ رکھی جا سکی کونوں مکان میں اے دل. یہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ یہ شعر سنایا کرتے تھے, حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا. جو نہ رکھی جا سکی کونوں مکان میں اے دل, غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی. جو نہ رکھی جا سکی کونوں مکان میں اے دل, غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی. اللہ تعالی نے جو مٹی کو شرف عطا فرمایا, وہ شرف نور والوں کو بھی نہیں دیا اور وہ شرف آگ والوں کو بھی نہیں دیا, جو شرف مٹی والے کو دیا. لیکن وہ شرف کیوں ملا مٹی کو؟ عاجزی کی وجہ سے, تواضع کی وجہ سے, اپنے کو مٹانے کی وجہ سے. لہذا جو مٹی
اپنی حقیقت کو یاد کرے گی، یعنی وہ انسان جو مٹی سے بنا ہوا ہے وہ اپنی حقیقت کو یاد کرے گا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ، جو میرے دادا اب شیخ ہیں، میرے شیخ کے شیخ، میرے شیخ نے اپنی جوانی کا زمانہ ان کے ساتھ لگایا، وہ فرماتے ہیں کچھ ہونا میرا، کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے، اور یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ اپنے کو مٹانا، یہی سب سے بڑی چیز ہے. عاجزی پیدا ہونا تواب سے بڑی چیز ہے، کہ جس کو آج جو کچھ بھی ملا وہ عاجزی اور تواضع سے ملا. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ انگریز مورخ نے اس کو نقل کیا. کیا نقل کیا؟ کہ جب مکہ شریف کو اللہ تعالی نے فتح فرمایا، مشرکین و کفار مکہ مفتوح ہو گئے، تو قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی فاتح کسی علاقے میں جب داخل ہوتا ہے تو کیسا اکڑ کے جاتا ہے، سینہ تان کر اور اکڑ کر جاتا ہے، مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا جائے گا. فاتحانہ جو انداز ہوتا ہے وہ کیا؟ اکڑ. لیکن اپنے تو کیا غیر اس بات کے معترف ہوئے کہ محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے سے آپ کو نکالا گیا، آپ ہجرت پر مجبور ہوئے، آپ نے ہجرت فرمائی، جب اسی مکہ شریف کو اللہ تعالی نے فتح فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہوئے، تو عالم یہ تھا کہ آپ اللہ تعالی کی عظمت، کبریائی اور بڑائی کے سامنے اپنے ایسی عاجزی سے داخل ہوئے کہ آپ کا سینہ مبارک اونٹنے کے کجاوے سے لگ گیا، اللہ تعالی کی عظمتوں کے استحضار کی وجہ سے. وہ انگریز کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ یہ شخص، اس شخص کے نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ، کہ اس نبی کی نظر اللہ پر ہے، کسی پر نظر نہیں ہے. ورنہ کوئی فاتح جب اپنے علاقے میں داخل ہوتا ہے تراخ سے جوں دندناتا ہوا جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں داخل ہوئے تو عاجزی کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ کا سینہ مبارک اونٹنی کے کجاوے سے لگ گیا. سبحان اللہ، یہ عاجزی کتنی بڑی شخصیت، جن کو زیب بھی دیتی ہے، لیکن یہی تو ان کی زیبائش ہے، یہی تو ان کی زینت ہے کہ اپنے کو مٹانا اور عاجزی اختیار کرنا. اور کیا فرما رہے ہیں؟ ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک. یا اللہ، آپ کی جو آگاہی معرفت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہوا، اور وما عبدنا کا حق عبادتک، جو آپ کی عبادت کا حق تھا وہ ہم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا. یہ ہے عاجزی اور تواضع. سبحان اللہ. اور جس کو جو کچھ بھی ملا وہ عاجزی اور تواضع کی وجہ سے ملا. لہذا مٹی کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف دیا اس کی عجز کی وجہ سے، تواضع کی وجہ سے، اپنے کو مٹانے کی وجہ سے. اور وہ شرف کیسا رکھا کہ پانی کے بعد تیمم کے لیے اللہ نے مٹی کا انتخاب کیا. اور انسان جس کو مٹی سے بنایا اپنی محبت اور قرب خاص کے لیے، اس کو اللہ نے منتخب کیا. کیا فرمایا؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر. فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ان سب نے انکار کر دیا اور ڈر گئے. لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، انسان نے اس کو اٹھا لیا، اس امانت کے بوجھ کو. مفسرین فرماتے ہیں اس امانت سے مراد شریعت ہے، تعالیٰ کی محبت اور معرفت ہے جس کو انسان نے اٹھایا. اس سے ایک بزرگ نے عجیب بات فرمائی. وہ فرماتے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی ایک مثالی صورت رکھی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو ایک گول سی شکل تھی، زمین اور آسمان اور پہاڑ موجود تھے، آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو ان پر پیش کیا، یہ لو اٹھاؤ اس بوجھ کو. تو زمین تمام آسمان اور آسمان اور پہاڑ سب نے اس کو دیکھ کر ڈر گئے کہ ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ. آدم علیہ السلام نے ایک لمحہ بھر دیر نہ لگائی، حالانکہ وہ اپنی قوتوں کو دیکھ رہے تھے، اپنی کمزوریوں کے معترف تھے، لیکن اس کے باوجود نہ اٹھائی، ذرا دیر نہ لگائی. اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام اس بوجھ کو اٹھا رہے تھے تو آپ لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، کیونکہ ہمت اختیار کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. اور یہی فرمایا کہ وجہ کیا تھی کہ سب لوگوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کیا، تمام مخلوقات نے، آدم علیہ السلام نے کیوں اٹھایا؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ محبت ہے، عشق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے اندر جو اپنی محبت رکھی ہے، اس محبت کی وجہ سے اٹھانے کو تیار ہو گئے کہ میرے محبوب کا حکم ہے اٹھا لو، اگرچہ میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن میرے محبوب کا حکم ہے کہ اٹھا لو، تو اس لیے آگے بڑھ کے اٹھا لیا. اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. اسے فرماتے ہیں آج بھی جو شخص شریعت پر عمل کرنے کی ہمت اور ارادہ کرے گا، ارادہ اور ہمت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرمائیں گے. اور آدم علیہ السلام کے اس عشق کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود بیان فرما دیا. اب آپ دیکھیے، آسمانوں نے انکار کیا، زمین ہر نے انکار کیا، ان امانت علی السماوات والارض والجبال، آسمان زمین اور پہاڑ انکار کر دیا، نہیں اٹھایا. وحمل اہل انسان، انسان نے اٹھا لیا. آگے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے عشق کو خود بیان فرما رہے ہیں، انہو کانا ظلومن جہولا، کہ وہ ظلوم فعول کے وزن پر ہے، جہول اور ظلوم دونوں فعول کے وزن پر ہے. اور فعول کے معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی فعل کو، کسی کام کو کے اندر بہت زیادہ وہ ہو، یعنی ظالم کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو، اور ظلوم کہتے ہیں بہت ظلم کرنے والے کو. جاہل کہتے ہیں جس کے پاس علم نہ ہو، اور جہول کہتے ہیں جو زیادہ جاہل ہو. تو آپ کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کا عشق تو ظالم اور جاہل فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ظالم اور جاہل. اب آپ بتائیے، ایک شخص ظالم اور جاہل ہے اور مولوی کہہ رہا ہے کہ وہ عاشق ہے، یہی تو اس میں کمال ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا خان صاحب سے، خان صاحب سمجھائیں گے، مزے کی بات، سوراب گوٹ والے سمجھائیں گے. اب وہ کیسے؟ پہلے تو میں خان صاحب کی اصطلاح میں بات کروں گا، پھر علمی بات بات میں. خان صاحب کو جس مولوی کی تقریر پسند آتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ جس مولوی کی تقریر خان صاحب کو اچھا لگتا ہے، جو مولوی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ دا کافر مولا دے بولتے، نہیں بولتے کافر بولتے، نہیں بولتے. اب آپ بتائیے، اگر مولوی بھی کافر ہو گیا پھر کون بچا؟ بیٹا تسبیح بعد میں پڑھنا، جیب میں رکھ دو. اب مولوی بھی کافر ہو گیا، لو جی، اب کون بچا؟ لیکن اس کے معنی کافر نہیں ہے نا، ایسا ہی ہے نا. اس کے معنی یا کفر کے معنی محبوب کے ہیں. اب آپ بتائیے، بتائیے جناب، کافر اور محبت، کفر اور محبت دونوں بہت متضاد چیزیں ہیں، ضد ہیں ایک دوسرے کی. کہ ایک مولوی کافر بھی ہو، کہتے ہیں نہیں کافر کے معنی محبوب کے، پیارے کے، اچھے کے معنی میں، ایسے ہی ہے نا. تو بتائیے جب مولوی کو کہا کافر، یہاں مراد کافر سے محبوب ہے، پیارا ہے، اچھا ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہوا دا کافر مولا دے، ای دا غٹ مولا دے، صحیح ہے نا بھائی؟ ہاں مولوی صاحب، اس کی شرح بھی ای شرح کے لیے تفسیر کے لیے آتا نا، تو تفسیری جملہ اس کے پشتوں میں ہی کرنا چاہیے نا، دا کافر مولا دے، ای دا غٹ مولا دے، صحیح ہے نا؟ یعنی بڑا مولوی ہے، یہ مراد ہے علم والا گویا کے. اس کو اب یہ تو پٹھان کی خان صاحب کی زبان میں ہو گیا، اب اس کو علمی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل. اس کا نام ہے مجاز مرسل. یعنی تشبیہ المدح بما یشبہ الذم، کہ تعریف کرنا، تشبیہ دینا، لیکن کس چیز سے؟ ذم سے. مقصد اچھا لیکن لفظ بظاہر برائی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن مراد تعریف ہے اس سے. یہ علم کو علمی اصطلاح میں مجاز مرسل کہتے ہیں. ہاں بھائی خان صاحب، مجاز مرسل پڑھا ہے کبھی؟ سنا بھی نہیں ہوگا، کسی خان صاحب نے نہیں پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا، الا یہ کہ جو مدرسوں میں جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بولتے ہیں روح مختصر معنی، پھر بھی بولتے ہیں. اسی لیے استاد نے فرمایا تھا نا، ایک استاد سے پڑھی مختصر، تو فرمایا جاؤ، استاد نے کہا تا شاگرد سے جاؤ بازار میں جاؤ، دیکھو لوگ مختصر سمجھتے نہیں سمجھتے. اب وہ آیا، استاد جی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ مجاز مرسل کیا ہوتا ہے اور فلاں فلاں. کہا تو ابھی سمجھا نہیں، پھر پڑھ. اس کے بعد پڑھا، اس نے کہا استاد جی یہاں تو سبھی مجاز مرسل مختصر بولتے. فرمایا ہاں اب تیری سمجھ میں آئی، کہ جب تو خان صاحب کی اس بات کو سمجھ گیا دا کافر مولا دے، تو اس کا مطلب اب تو سمجھا مختصر کیا ہوتی ہے. تو یا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فرمایا انہ کانا ظلوما جہولا، کہ کتنا ظالم ہے، کتنا جاہل ہے. یہاں اسے عشق اور محبت مراد تھی، کہ ظالم کو دیکھو، دیکھ بھی رہا ہے کہ آسمان جیسی بڑی مخلوق، زمین جیسی مخلوق، پہاڑوں جیسی طاقتور مخلوق، انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. یہ اس ظالم اور جاہل کا عشق ہی تھا کہ باوجود ان کے انکار کرنے کے پھر بھی اٹھانے کو تیار ہو گیا. سبحان اللہ، اللہ اللہ، کیا کہیں. اولئک آبائی فجینی بمثلہم، یہ تقریر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی ہے. کافر والا وہ میرا ہے، وہ مسالہ میرا ہے. وہ خان صاحب کی والا وہ مسالہ میرا ہے، باقی اصل مال میرے شیخ کا ہے. سبحان اللہ. اور مٹی کو یہ شرف کیوں دیا؟ اس مٹی کو یہ شرف ملا نا، یہ شرف اس لیے ملا کہ مٹی کے اندر جو صفت ہے وہ عاجزی ہے. اس لیے جس بندے میں عاجزی ہوتی ہے سب اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جو اکڑ کے چلے، ہر ایک سے اکڑ کے بات کرے، اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا ہے. جس میں عاجزی ہوگی سب اس سے محبت کرتے ہیں. اس لیے اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے، کیا؟ عاجزی کی. دادا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ پانی کا خلیفہ مٹی کو اس لیے بنایا کہ اس سے تیمم کرو، اس لیے کہ دو وجہ سے، ایک تو قربت، پانی کے سب سے زیادہ قریب مٹی ہوتی ہے، اور دوسری مٹی میں عاجزی ہوتی ہے. جو چاہے اس کو اڑا دے، پھینک دے، کدال مارو ایکسیویٹر مشین سے، پاکٹ مار کے ڈک 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 کر کے بیچاری کچھ نہیں بولتی. پاکٹ مارو یا جو کچھ بھی کرو، سینہ پھاڑ دو، کچھ نہیں بولتی مٹی. یہ اس کی عاجزی ہے، ایسی ہے صفت پیدا ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ شیخ کا نائب اور خلیفہ بننے کا حق دو لوگوں کو ہے، اس شخص کو ہے جس میں دو صفات ہو. نمبر ایک یہ کہ شیخ سے قربت ہو. اس لیے کسی مرید کو دیکھے یا شاگرد کو دیکھے، اب آپ دیکھیے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ شرف کس کو ملا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان کے اندر بھی دو باتیں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قربت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، ایسی قربت کسی کو نہیں. یہاں تک کہ ہجرت کے لیے بھی جب آپ نے اجازت مانگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا تم میرے ساتھ چلو گے. یہ قربت تھی. اور تواضع اور عاجزی کا کیا عالم تھا، بس قرآن پاک سنتے تھے رونا شروع کر دیتے تھے. اپنے اندر بالکل مٹ کے رہتے تھے، عاجزی تواضع. تو فرمایا اسی طریقے سے جس شاگرد میں، جس مرید میں یہ دو صفات ہوں گی وہ شیخ کا نائب بننے کا حقدار ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک شعر سنایا کرتے تھے کہ ایک مرید نے اپنے شیخ کو خطاب کر کے کہا کہ میں اتنا فنا ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، اے شیخ میں اتنا فنا ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، جو مجھے دیکھے اسے تیرا دیدار ہو جائے. سبحان اللہ، کیا عجیب. لہذا قربت، اب اس قربت کے ایک معنی تو ظاہری قربت ہے، اور وہ ظاہری قربت کیا مراد ہے کہ شیخ کے ساتھ رہنا، ہر وقت پاس بیٹھنا. لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا، لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تھے تو سمجھ جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب ہی ہوں گے. ایسا لازم و ملزوم بن گئے. ایسے ہی شیخ کا حال ہو کے ایسا تعلق ہو قربت کا. اور وہ قربت کس طرح سے، ایک تو جس میں ظاہری لے کر بیٹھے، صحبت میں بیٹھنا، اور دوسرا اگر کسی ضرورت کی وجہ سے وہ دور بھی ہے، مان لو دوسرے ملک میں رہتا ہے، لیکن اپنے شیخ کی تعلیمات جو کہ شریعت کی تعلیمات ہیں، شیخ کی بتائی ہوئی بات پر جی جان سے عمل کرے. ایسا نہیں کہ شیخ کے سامنے کچھ ہو پیچھے کچھ ہو. مثلا شیخ نے کوئی اخلاقی بات کو فرما دیا کہ دیکھو اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو، نظر کی حفاظت کرو، گناہ سے بچو، اپنے اندر نرمی پیدا کرو، نرم رویہ رکھو، غصے کو برداشت کرو. اب اس نے کہا کہ آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، جان دے دوں گا لیکن یہ کام نہیں کروں گا کہ میرے شیخ نے منع فرمایا. ایسے ہمارے بزرگوں نے کیا، یہ ان کو جو عزت اور شرف ملا ایسے نہیں ملا، جی جان سے عمل کیا. اس کا دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا، تو چونکہ نئے نئے مسلمان آئے تھے، ابھی ان کی تربیت نہ ہوئی تھی، آداب مسجد اور آداب مجلس سے واقف نہ تھے، اس لیے کھڑے ہوئے تھے. تو نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں، باہر جوتیوں تک پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان میں آئی، اجلسو، بیٹھ جاؤ. یا آپ فرما رہے تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے، مسجد میں حاضر ان لوگوں سے جو کھڑے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان پر آواز آئی. کن لوگوں کے لیے تھی؟ جو حاضرین مجلس، ان کے لیے. لیکن آپ جوتیوں میں کھڑے ہوئے تھے، وہاں ان کے کانوں میں آواز آئی اجلسو، بیٹھ جاؤ. آپ وہی بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا اندر آ جاؤ، بلایا. کسی نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا، جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ مسجد والوں کے لیے. تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا، لیکن بس میرے کانوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک آئی کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ، تو میں نے کہا پتہ نہیں میں وہاں پہنچ کر اس حکم پر عمل کر سکوں گا کہ نہیں، اس لیے میں فوراً وہی بیٹھ گیا. سبحان اللہ. ایسے ان حضرات نے اتباع کی، کیسے اپنے کو مٹایا. آج یہ جو فقہ حنفی ہے، یہ فقہ حنفی تو نام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ورنہ حقیقت میں تو یہ ساری فقہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے.
کیونکہ ان حضرات نے کوفے والوں پہ محنت کی تھی. پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی محنت تھی. آدھے سے زیادہ علم تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے, یہ امام ابو حنیفہ کی فقہ میں. اس لیے امام ابو حنیفہ کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ ان کے نام لگا دیا, ورنہ اس صحابی کی محنت ہے, کیونکہ انہوں نے لکھا, باقی ساری محنت ادھر ہے. تو یہ عاجزی تھی, توازو. جنہوں نے توازو اور عاجزی اختیار کی میرے دوستو, اللہ نے انہیں شرف دیا. اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمیں نصیب فرمائے. دیکھیں نا, دانا ہے نا, گندم کا دانا جب مٹی میں ملتا ہے تبھی تو گلو گلزار بنتا ہے. اگر مٹی میں نہ ملے تو دانا سے اور دانے نکلیں گے, یا اس بیج سے جب زمین میں جانا اپنے کو مٹانا برداشت نہ کرے گا تو اس بیج سے اور پھل اور پھول پیدا ہوں گے. بس اسی لیے یاد رکھیں, اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا, ہمیں یہ سبق دے دیا کہ دیکھو ہم کو راضی اور خوش رکھو گے تو تمہارے جس طرح زمین سے پھل نکلتے ہیں, پھول نکلتے ہیں, سبزیاں نکلتی ہیں, کتنے خزانے ہیں, سونا ہے, چاندی ہے, وائٹ گولڈ پلاٹینم ہے, اور اسی طرح پیٹرول ہے, زمرد ہے, لال ہے, کتنے خزانے نکلتے ہیں. اسی طریقے سے تم ہمیں راضی اور خوش کرو گے تو تمہارے اندر سے اپنی محبت, اپنے قرب اور تعلق کے خزانے نکالیں گے. تم جس کو دیکھ لو گے اس کے اندر بھی خزانہ پیدا ہو جائے گا. تمہاری زبان سے خزانے نکلیں گے, تمہارے قدم سے جس جگہ تم بیٹھ جاؤ گے وہاں بھی خزانہ ہو جائے گا. لیکن تم ہمیں راضی کرو, ہمیں خوش رکھو, اپنے اندر عاجزی پیدا کرو. اللہ تعالیٰ یہ صفت ہم سب کو اپنے کرم سے نصیب فرما دے, اور اپنے مشائق اور بزرگوں سے قربت نصیب فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا. اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا. وفي أعيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. یا اللہ ہم سب کو بہت صابر اور شاکر بنا, اور ہمیں اپنی نگاہوں میں چھوٹا فرما, اور لوگوں کی نظر میں عزت عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنی شفقت اور محبت کو ہمارے اوپر اور رحمتوں کو عام فرما. یا اللہ ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ اب تعالی ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما. یا اللہ تعالی ہماری مزاج میں رحمت عطا فرما, ہماری طبیعتوں میں برداشت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. ہماری اس مٹی میں جو آپ نے اپنی محبت کا اور معرفت کا خزانہ رکھا, ایمان کا خزانہ رکھا, یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اس خزانے کو کامل فرما. اس یا اللہ تعالیٰ اپنی محبت کاملہ عطا فرما, اور یا اللہ ایسا ایمان, ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ, ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھے, اور ایک لمحہ اور ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو رزق حلال, عافیت, فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما, ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک صالح فرما بردار بنا. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ تعالی, یا اللہ تعالی اہل حاجت کی حاجت روائی فرما, مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے, اور ہم میں سے جس کی جو جائز حاجات ہے اللہ اس میں ہماری مدد فرما. جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما. جو بیویاں شوہروں کی نافرمان بنی ہوئی ہیں یا اللہ ان کو مطیع فرما بردار بنا. ہمیں اپنے ماں باپ کا یا اللہ فرما بردار بنا, باادب بنا, خدمت کی توفیق عطا فرما, اور اپنے چھ مہربان اور نرم فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے مال کی حفاظت فرما, ہماری جان کی حفاظت فرما, ہماری آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما, ہماری تجارت میں برکت عطا فرما، ہماری زراعت میں برکت فرما، ہماری معیشت میں برکت فرما. یا اللہ آپ کی نافرمانی کی جو چیزیں ہماری زراعت تجارت معیشت میں داخل ہیں اس سے ہم سب کو پناہ عطا فرما، چھٹکارا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں، صاحب اقتدار حضرات، ان کے بھی، ہمارے بھی، ان کے دلوں کو بھی ایمان کامل عطا فرما، مضبوط دل عطا فرما، اپنی محبت میں تڑپنے والا دل عطا فرما. ہمارے دینی خادموں کی حفاظت فرما، ہمارے دین کے مراکز کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، ایک ایک زمین کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما. اور یا اللہ اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں ان کے ایمان ہم کھارے اور ان کے ایمانوں کو قوی اور مضبوط فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اہل شر اور باغی جو ہمارے ممالک میں، ہمارے ملکوں میں، شہروں میں یا اللہ جو شر اور فساد پھیلا رہے، یا اللہ اپنے کرم سے مسلمانوں کی، ان کے علاقوں کی حفاظت فرما. سارے عالم کے جو اسلامی ممالک ہیں یا اللہ ان کو متحد فرما، اور اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ غیروں کی سازشوں سے یا اللہ حفاظت نصیب فرما. حرمین شریفین کی حفاظت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے آبرو سے یا اللہ تعالیٰ. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما. یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی آدا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آدا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.